السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. ستبراني معجم الأوسط من رواية فرمائز صحيح سند کے ساتھ. آج کے خطبے کا موضوع ہے تین نجات دینے والی چیزیں، ثلاث المنجیات. کس چیز سے نجات مقصود ہے؟ یہ کون سی چیزیں ہیں جو نجات کا باعث بنتی ہیں؟ مسلمان کو اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ مسلمان کی زندگی کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے؟ یا مسلمان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کون سی حالت ہے؟ اگر یہ مسلمان اس پر رخصت ہوتا ہے تو اس کا رب اس پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مشکلات نے ہم کو گھیرے ہوئے، ہر طرف سے ہم گھر چکے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں. آسانی آپ کو زندگی میں اس دنیا میں بہت کم وقت میں ملتی ہے. زندگی کی حقیقت کچھ ایسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے. اور یہ مشقت زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. کوئی شخص اس دنیا سے بغیر مشقت کے، بغیر مشکلات کے جا نہیں سکتا. تو ان مشکلات سے ہم کس طریقے سے نمٹیں؟ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اور اس عذاب سے کس طریقے سے نجات ممکن ہے؟ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اس انعام کو ہم کیسے حاصل کریں؟ تو ان معانی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، ایسی آگ. یہ کیسی آگ ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، یہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، جس کا ایندھن ہے الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر. ایندھن جانتے ہیں، جس طریقے سے یہ ایندھن بڑھتا جائے گا اسی طریقے سے یہ آگ اور اس کے شعلے بڑھتے جائیں گے. جہنم کو لوگوں سے بھر دیا جائے گا، اور پتھروں سے بھر دیا جائے گا. صرف اتنی نہیں, اس جہنم پر مقرر کر دیے گئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کبھی تو نجات ملے گی, کبھی تو نکلیں گے وہاں سے, کوئی تو طریقہ ہوگا جان بچانے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہا, اس آگ پر ملائکتن, فرشتے, غلاغن شداد, غلیظ ہیں, شدید ہیں, سخت ہیں, کوئی رحمت نرمی بالکل نہیں جانتے. ایسے فرشتے ہیں جو سخت بھی ہیں, اپنے رب کی نافرمانی کرنا جانتے ہی نہیں, بس حکم کی تعمیل جانتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قو انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ. سب سے بڑی تکلیف, سب سے بڑی مشقت, سب سے بڑا عذاب جہنم ہے. دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں, جتنے بھی عذاب موجود ہیں, یہ جہنم کے سامنے کچھ بھی نہیں, ذرہ برابر بھی نہیں. جو لوگ آج یہ کہتے کہ ہم عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور یہ شخص جو اس عذاب کی زندگی میں وقت گزار رہا ہے, اس کے لیے اسی عذاب میں ہی خیر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کی خیر کہاں ہے. میں نہیں جانتا, آپ نہیں جانتے. اگر رزق کی فراوانی محبت کی نشانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو کبھی ایک بر پانی نہ دیتا. فرعون کو ملک نہ دیتا, فرعون کو ایک چھوٹا سا ملک دیا. فرعون نے کہا کیا تم نہیں جانتے میں مصر کا مالک ہوں؟ ارے ذرا غور کریں, ذرا مصر کو دیکھیں اور افریقہ کو دیکھ لیں, کیا حیثیت ہے. اور پھر پوری دنیا کو دیکھ لیں, پھر پوری زمین کو دیکھ لیں, پھر پوری گلیکسی کو دیکھ لیں, پھر اللہ تعالی کی کائنات کو دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں علیہ سلی ملک مصر, کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے, میں مصر کا مالک نہیں ہوں. امتحان تھا اللہ تعالیٰ کا, ایک ملک دے دیا, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں, بلکہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا دیا, وہ یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. تو مشکلات اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں, اور یہ تکلیفیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں مومن کے لیے تاکہ اس کے گناہ اسی دنیا میں جھڑ جائیں. اگر اس کے گناہ پاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے وہ تیار کر رکھا ہے تاکہ اس میں سب سے بلند درجہ حاصل کر لیں, اور وہ ہے جنت. تو ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں, جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہنم سے بچیں گے تو پھر جنت. آخر جہنم سے بچیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب پکڑ کیسے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ عقل مندوں سے جا کے پوچھو, دانشوروں سے جا کے پوچھو, وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے یہ زندگی کیسے بسر کرنی ہو, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے, جہنم سے بچنا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے, اور اپنے کتاب نازل فرمائی ہے, اور ان کتابوں میں یہ پیغام ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنا ہے. ان میں سے ایک حدیث میں تین طریقے بیان کیے گئے ہیں جو آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے. ان تین چیزوں پہ عمل کر لیں تو جہنم سے نجات ہے انشاءاللہ. الصادق المصدوق سید المرسلین، سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، کسی دنیا کے دانشور کی بات نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے، نہیں، یہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جس نے جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے، جو خواہش مند ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، یہ تین چیزیں ہیں، آسان چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے کون سی ہیں. سید انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث منجیات، تین نجات دینے والی چیزیں ہیں. کس چیز سے نجات؟ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے نجات. صرف تین ہیں؟ نہیں، اور بھی بہت ہیں. اس روایت میں صرف تین کا ذکر ہے. تین کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جو ہے آسانی سے تینوں کو یاد کر لے. اور آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے گھر سے اس وقت باہر نہیں نکلیں جب تک ان تین چیزوں کو یاد نہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ پہلی چیز، ثلاث منجیات، پہلی چیز نمبر ایک، خشیت اللہ فی السر والعلم، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہر حال میں. اور انسان کے حال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اعلانیہ سب کے سامنے، اور ایک ہوتا ہے جب انسان اکیلے ہوتے ہیں سر میں چھپکے سے. چاہے حالت چھپی ہوئی ہو، چاہے حالت اعلانیہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا کیا ہے؟ ہم سب مل کے ایک زبان سے کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں، کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو؟ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور اسی مسلمان کی حالت اگر آپ دیکھیں گے تو سراپا ڈوبا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں. اور ہم سب خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ایک خطا کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد دسویں، نہیں. غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرو. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، تواب ہے، عظیم ہے. توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرنے کے قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر یاد آ جاتا ہے تو رک جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی نشانی ہے. اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنا، یہ بھی ڈر کی نشانی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم ہلاک ہو چکے ہیں، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور توبہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو گناہ نہیں کرتے، جو نیک ہے، جو فرما برداری ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گنہگار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر گناہ سے روکتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہوتی ہے. جو توبہ نہیں کرتے وہ محض دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا الہام ہوتا ہے، یا یہ مسلمان خود ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کا ڈرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ طریقہ ہے ڈرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف ڈرتے ہیں بندوں میں سے علماء، جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو جانکاری رکھتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت، میرا رب کون ہے، کیسا ہے میرا یہ رب. جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے دل دھڑکتا ہے، کانپتا ہے کہ حمد، سارے تعریف حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف، اپنے تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں، سورۃ الفاتحہ میں، اللہ رب العالمین ہے. عالمین دیکھے پوری دنیا میں جتنے بھی عالمین ہیں، انسان تو ایک عالم ہے نا، انسانوں کا عالم ایک ہے، کتنے عالمین ہیں دنیا میں؟ جن کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے، درند کا عالم ہے، پرند کا عالم ہے، عالم آپ گنتے جائیں گے، اور پھر سارے مختلف ہیں، سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کی تدبیر کرتا ہے، سب کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، اس کے سوائے ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ایسا رب ہے جب کوئی پتا کسی درخت سے ٹوٹتا ہے، وہ پتا کب ٹوٹے گا، کس طریقے سے زمین پہ گرے گا، کہاں پر گرے گا، اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم سے ہی گرتا ہے. یہ میرا رب ہے. الرحمن الرحیم، جب عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کی تدبیر بھی کرتا ہے، مشکل کشا حاجت روا بھی ہے، تو وہ رحمان الرحیم بھی ہے. عام طور پہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ملک دیتا ہے، جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، تو ان سے انصاف مشکل سے ہوتا ہے. جب انسان قرآن یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تو ڈر سا پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ رب کیسا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات مجھے پکڑے گا، مجھے معاف بھی نہیں کرے گا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، پریشان نہ ہونا، یہ ایسا رب ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، دونوں ملتے جلتے لفظ ایک ساتھ کیوں؟ رحمان کافی نہیں تھا کیا؟ المنان الرحیم ہوتا دوسرا نام آ جاتا، الغفور الرحیم ہوتا، نہیں، رحمان وسیع رحمت والا، تنگ رحمت نہیں ہے، وسیع ہے. اسی وسیع رحمت سے آج کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. جب کافر کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جب کافر کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، تو مجھے مسکین اور فقیر اور حقیر کو اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دے گا؟ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمت عام بھی ہے سب کے لیے، اور خاص بھی ہے مومنوں کے لیے. پھر امید سی پیدا ہوتی ہے دل میں، اور اس امید کی کرن روشنی کی وجہ سے یہ مومن اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اگر یہ امید نہ ہو تو کوئی بھی مسلمان زندہ نہ رہ سکے. اگر اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتا تو آج یہ کائنات درم بھرم ہوئی، اس پورا نظام ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی رحمت سے اس پورے کائنات کا نظام چلتا ہے. اللہ تعالی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ورنہ ہماری قدر تو یہ ہے کہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جاتے ہیں، ہمارے گناہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارشیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالی کی معرفت سے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. جب پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ارے یوم الدین کون سا ہے؟ آخرت کا دن، قیامت کا دن، میدان محشر، 50,000 سال کے دن، سورج ایک میل کے فاصلے پر، تانبے جیسی زمین، کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے. وہ دن جب سارے کے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب برہنہ بدن ہوں گے، اور سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی اس دن کہیں گے اللہم سلم، اللہ تعالیٰ آج آسانی فرمانا، آج ہم سلامتی کے طلبگار ہیں. اس عظیم دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب پڑھتے نا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، تو ڈر پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، ارے اس دن میرا حال کیا ہوگا، میں کہاں پہ ہوں گا، میں کس جگہ کھڑا ہوں گا؟ دو ٹولے ہوں گے، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، وہ لوگ جو کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو کہ نام اعمال پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. میں کہاں پہ ہوں گا؟ میرا رب تو اس دن کا مالک ہے اور انصاف کا دن ہے. ولا یظلم ربک احد, جو میں کر کے آیا ہوں وہی میرے سامنے ہے, ہر قول اور ہر فعل کا حساب میں نے دینا ہے. مالک یوم الدین, کسی کی سفارش اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اور رضامندی کے بغیر ناممکن ہے. کوئی دوست کوئی مددگار اس دن نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه, یہ انسان ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ لوگ دوڑنا شروع ہو جائیں گے, کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں, لا مفر, کہاں جائیں گے کوئی راستہ نہیں, لیکن دوڑ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. ارے کیوں, دنیا میں تو سب کچھ انہی کے لیے تھا, ساری محبت سارا پیار ساری کمائی سب کچھ انہی کے لیے لگا دیا, آج ان کو دیکھ کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا چھوڑے گا نہیں آج, یہ ڈر دنیا میں کہاں گیا تھا جب ڈرنے کا وقت بھی تھا؟ اس دن ایسے لوگ بھی جو ثابت قدم ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, وہ دوڑیں گے نہیں بھاگیں گے نہیں. لیکن یہ کیوں دوڑ رہے ہیں, یہ کیوں بھاگ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کل سنتے تھے کانوں سے, اور یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن صرف سننے کی حد تک, دل میں یقین نہیں تھا اطمینان نہیں تھا. اور جب آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو سنتے تھے, آج اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے, اور یہ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے, آج حساب کا دن ہے, ڈر کا دن نہیں ہے. خشیت دنیا میں تھی, یہ خشیت کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کروائے بڑے پیارے طریقے سے کروایا ہے, پہلی سورت سے لے کے آخری سورت تک. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب الناس. سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ رب العالمین. سورت الناس میں کیا ہے؟ رب الناس, ملک الناس. وہاں مالک یوم الدین تھا, ملک الناس. الہ الناس, معبود برحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. کیا آج ناس نے لوگوں نے سمجھا کہ الہ الناس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے کیا ہے جانتے ہیں؟ پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں, ختم پہ ختم ہوتا ہے بڑی سپیڈ سے. ہمارے بچے مہینے میں ایک دو ختم کر ہی لیتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے. پڑھنا چاہیے قرآن مجید, ایک ایک حرف میں دس نیکیاں ہیں, ایک نیکی نہیں ہے. لیکن صرف پڑھنے کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, ایک ایک حرف میں ثواب ہے نیکی ہے. لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, محض پڑھنے میں نہیں ہے. جو پڑھنے کی برکت ہے وہ محدود ہے. ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک یہ کہیں بس پڑھ تو لیا ہم نے, میرا بچہ حافظ ہو چکا ہے. ہماری امت میں حافظوں کی کمی نہیں ہے, بہت ہے الحمدللہ, لیکن پھر یہی حافظ نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا حافظ اور ظلم, قرآن مجید کا حافظ اور بدعات اور شرک کیسے ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے, کیونکہ لفظ کا حفظ کیا ہے, معنی کو جانا نہیں ہے, تدبر کیا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معرفت, جیسے کہ اللہ تعالیٰ معرفت کا حق ہے, وہ نہیں جانا. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی تھی اس طریقے سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ قدر نہیں کی، ہم بے قدرے لوگ ہیں. ہمیں کسی چیز کی قدر ہے؟ نعمتیں دی ہیں، کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب نازل القرآن الکریم نازل فرمایا، اس کی کیا قدر ہم کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی قدر یہ نہیں کہ آپ اسے 10 کپڑوں میں لپیٹ کر اونچی ایسی اونچی جگہ پہ رکھ جہاں پر آپ کا ہاتھ بھی نہ جا سکے، اور جمعے جمعے اسے نکالتے ہیں، اوپر سے ڈسٹنگ کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اسے بوسہ دے کے سینے سے لگا کے پھر واپس رکھ دیتے ہیں. یہ قدر نہیں ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول بھیجے، المستحین الاخیار، سب سے بہترین بشر میں سے ان کو چنا ہے، ان پر وحی نازل کی ہے. انبیاء میں سے سب سے افضل اور سب سے شرف والے نبی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی ہے؟ سب کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں، لیکن اتباع کس کی کرتے ہو؟ قدر کرنا، محبت کرنا صرف زبان کا قول نہیں ہے. آپ جس کی محبت کرتے ہو اسی کی اتباع کرتے ہو. اپنی شکل و صورت دیکھیں کیسی ہے، چلنے کا انداز دیکھیں، بولنے کا انداز دیکھیں، اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھیں کیسا ہے. اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو پھر تم سچے ہو، اگر نہیں تو پھر کہیں پہ غلطی ضرور ہے، اس کو درست کر لو. آج ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے جوانوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ یا تو کوئی کھلاڑی ہے، کھلاڑی، یا کوئی فلم سٹار ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ دیکھیں ہمارے بچوں کے حال کو، ان کو شکل و صورت دیکھیں، بالوں کی کٹنگ دیکھیں، ان کو چہرے کی سلوٹیں دیکھیں، کپڑے کا انداز دیکھیں. وہ میرے بھائی ہمارے پیسوں سے ہم کماتے ہیں، انہی پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پیسوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. قو انفسکم اہلیکم، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اللہ تعالیٰ کی خشیت علن میں تو سب کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کوشش کرتے کہ جھوٹ نہ بولیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے آسان ہوتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف چار دیواری ہے، بند کمرہ ہے، آپ ہیں، اور آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. جو لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خشیت کا حق ادا کرتے ہیں. نافرمانی ہے، کوئی گناہ سامنے آ گیا ہے، دنیا والے دیکھ رہے تو ہم سب دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے، بند کمرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، نافرمانی سامنے آ گئی ہے، بدکاری سامنے ہے، آسان ہے، وہاں پر رک گیا صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں عام نہیں ہوتے. جب دنیا میں ایسا ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہے، تو آخرت کے دن میدان محشر میں بھی عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت نے بلایا، ذات منصب و جمال، منصب بھی ہے، اس کا اثر رسوخ ہے اور خوبصورت بھی ہے. دروازے بند کر لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور زنا کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی، اور سامنے والا بھی جوان ہے، بوڑھا نہیں ہے، شہوت جوش مار رہی ہے، لیکن کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اندر رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. ارے منصب والی ہے، جیل ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے، بدنام کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، پھر خوبصورت بھی تو ہے. علماء فرماتے ہیں خوبصورت کا معنی وہ عورت، آپ تصور کریں جس کو دیکھ کر آنکھیں نیچے نہ ہو، اور یہ جوان اس کے باوجود بھی کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. جب دنیا میں یہ کام کر کے گیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی تھی. اور انہیں ساتھ میں سے ایک اور شخص بھی ہے، رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، ہم آنسو بہاتے ہیں لوگوں کے سامنے، بہ جاتے ہیں آنسو، لیکن کبھی رات کی تاریکی میں اپنے رب کو یاد کیا ہے. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. کبھی آنکھیں تر ہوئی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے ہمارے دل دھڑکے ہیں. رات کی تاریکی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، وہ اس دنیا میں عام لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی آخرت میں عام لوگ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خاص طریقے سے اخلاص کے ساتھ اس وقت جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اعلانیہ نہیں، یہ ایسا عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا ہے. اور صحیح بخاری میں قصہ مشہور ہے، تین ان لوگوں کا جو سفر میں جا رہے تھے اور چلتے چلتے شدید بارش ہوئی، طوفان آ گیا اور وہ ایک غار میں چلے گئے، ایک چٹان گر گئی، غار کا راستہ بند کر دیا، باہر نہ جا سکتے تھے. ان تین لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے نیک اعمال جو دنیا میں کر چکے تھے ان کو وسیلہ بنایا. ایک وہ شخص جس نے والدین کی فرما برداری میں وقت گزارا ہے سارا، اور والدین کی فرما برداری اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والدین کا بڑا فرما بردار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. رات کی تاریکی میں ذرا تصور کریں، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور کھڑا ہے، کون سے لوگ دیکھ رہے ہیں اسے؟ کوئی دیکھ رہا ہے اسے؟ اس کے ماں باپ تو سو رہے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے اس کے توڑ کو کھینچ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس کی بیوی کونے میں بیچاری بیٹھی انتظار کر رہی ہے، بھوکے اور پیاسے. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں کھڑا ہے، صبح تک کھڑا ہے. وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ شخص کھڑا ہے؟ کس کے لیے کھڑا ہے؟ والدین کو دکھانے کے لیے تو سو رہے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ تب چلا جب ان کی آنکھ کھلی، اس سے پہلے پتہ تھا، خبر تھی ان کو، لیکن اس رب ذو الجلال کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ یہ عمل میرے لیے کر رہا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے. اس پہاڑ کو ہلا کے رکھ دیا. دوسرے نے کہا ایک خوبصورت عورت سے مجھے محبت تھی، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، ایک وقت آیا مجبور ہوئی، میرے سامنے آئی، میں نے پیسے بھی دیے اور اس کے قریب ایسے بیٹھا جیسے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بیٹھتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. تو اس عورت نے ایک لفظ کہا کہ اگر یہ جو عمل کرنے جا رہے ہو اس کا حق تم ادا کر رہے تو پھر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بغیر نے کہا کہ حق تو نہیں ہے نا، لا تفض الخاتم الا بحقه، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے. وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہل جاتا ہے. وہ تیسرا شخص, یہ شخص کام کرتا ہے, اس کو اجرت دینی ہے, وہ چلا جاتا ہے, اس کو اجرت کو امانت رکھ دیتا ہے. اور سبحان اللہ تعالیٰ کے امتحان دیکھیں, ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا اپنا پیسہ ختم ہو جاتا ہے جو اس اجیر کی اجرت تھی وہ کام میں لگا دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو جاتا ہے. کئی عرصے کے بعد وہ شخص واپس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے میری اجرت دو. وہ شخص جس کے پاس اس کی اجرت تھی وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جتنا بھی مال ہے نا, جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے, آنکھ آپ کی جا رہی ہے, یہ سارے کا سارا مال تمہارا ہے. اس نے کہا یہ میرا تو یہ نہیں تھا, میرا تو یہ تھا. اس نے کہا نہیں, یہ سارے کا سارا تیرا مال ہے. وہ شخص سارے کا سارا مال لے گیا, اس کو ایک بکری بھی نہیں دی. یہ کس کے لیے ہوا؟ کون کرتا ہے اسے؟ اپنے سارے مال و دولت, اپنی ساری کمائی, کیونکہ اس کا اپنا پیسہ نہیں تھا, اجازت بھی نہیں مانگی تھی تو اسی کا تھا, وہ سارا لے گیا. اس نے یہ نہیں کہ مجھے ایک بکری تک تو دے دو. امانت, امانت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی جانا؟ ایماندار لوگ جو ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, تب ایماندار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر. وہ پہاڑ کا ٹکڑا ہل گیا اور ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ڈر دنیا میں بھی نجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے. اور دیکھ لیں آپ, کوئی بھی تنگی ہو دنیا میں, کوئی بھی تنگی ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, اپنے صالح اعمال کو وسیلہ بنا کر دیکھو, بشرط ہے کہ اس میں خلوص ہو. جس کام میں اخلاص نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. شاید آج یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے اعمالوں سے وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو اخلاص کو سیکھیں. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص زبان کا قول نہیں, میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. اخلاص دل کا عمل ہے. جو کچھ آپ کے دل میں چھپے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو پہلے نمبر پہ الخشیہ, سر العلن. سر العلن دو متوادات ہیں, اعلانیہ اور چھپکے سے دو متوادات ہیں, اور دونوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. دوسرا ہے والعدل فی رضا والغضب, عدل انصاف کرنا, رضا مندی کی صورت میں اور غضب و غصے کی حالت میں. رضا مندی کی حالت میں تو سب انصاف کرتے ہیں, مشکل ہے. آپ بیوی پر راضی ہیں انصاف کرتے ہیں, آپ دوست پر راضی ہیں انصاف کرتے ہیں, اگر حاکم اپنے محکومین پر راضی ہے تو انصاف کرتا ہے, اگر قاضی فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ اس فیصلے پر راضی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو رضامندی کی حالت میں انصاف آسان ہوتا ہے, لیکن غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ غصے کی حالت میں نا انصافی ہو ہی جاتی ہے. تو اگر بچنا ہے, جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنی ہے, تو پھر صرف ایک حالت میں انصاف کافی نہیں ہے. جیسا کہ صرف ایک حالت میں ڈر کافی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لوگوں کے سامنے اعلانے تو ڈرتے ہیں, نہیں یہ کافی نہیں ہے. جب تک السر والعلن دونوں میں اللہ تعالیٰ کی ڈر و خشیت نہ ہو, تب یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کو نجات نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے عدل و انصاف رضامندی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں. غصے کی حالت میں انسان کی سوچ, انسان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے. کہاں پر ہے پتہ نہیں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے عرض کرتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ پیارے پیارے مجھے وصیت کیجیے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو. دوسری مرتبہ عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تغضب. تیسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تغضب، غصہ نہ کرو. میرے بھائی غصہ جو ہے وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصے میں ناانصافی ہوتی ہے اور ناانصافی سے ہلاکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کر اور احسان کر، اور احسان بغیر عدل کے ناممکن ہے. تو پہلے عدل ہے پھر احسان ہے. عدل کس چیز میں؟ ہر چیز میں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. ارے کھانے میں بھی انصاف ہوتا ہے، پینے میں بھی انصاف ہوتا ہے، کپڑے میں بھی انصاف ہوتا ہے، بات کرنے میں انصاف، عمل میں انصاف، اپنی جاب میں جو ہم کرتے ہیں اس میں انصاف، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف، پڑوسیوں کے ساتھ انصاف، رشتے داروں کے ساتھ انصاف، دشمنوں کے ساتھ انصاف. بعض لوگ سمجھتے ہیں انصاف آسان ہے. انصاف ان کے لیے آسان ہے جو انصاف کو سمجھتے ہیں. انصاف ہوتا کیا ہے؟ ہم زبان سے، کیونکہ انصاف کی ضد ہے ظلم، ہم زبان سے ظلم کرتے ہیں، ہاتھوں سے ظلم کرتے ہیں، آنکھوں سے ظلم کرتے ہیں، کانوں سے ظلم کرتے ہیں، پاؤں سے ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ظلم کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں، رشتے داروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جاب جو ہم کام کریں اس پر بھی ظلم کرتے ہیں. کیسے ظلم کرتے ہیں؟ زبان سے نافرمانی ظلم، کان سے نافرمانی ظلم، آنکھوں سے نافرمانی، ہاتھ سے نافرمانی، پاؤں سے نافرمانی، یہ سارے کے سارے ناانصافیاں ہیں. گھر والوں کو بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. ان کو صحیح راستہ نہ دکھانا ظلم ہے، ناانصافی ہے. دشمنوں کے ساتھ انصاف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو. انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے. تو عدل تقوی سے جڑا ہوا ہے، احسان سے جڑا ہوا ہے. اور جو لوگ اپنے پیاروں سے تو انصاف کرتے ہیں لیکن دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے دلدل میں غرق کر رہے ہیں. نجات حاصل کرنی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العدل، انصاف کرو، رضامندی کی صورت میں، رضامندی کی حالت میں اور غصہ کی حالت میں. بعض اوقات غصہ ہوتا ہے، غصہ کسی اور پہ ہے باہر سے، گھر آ کے بچوں کی خیر نہیں، بیوی کی خیر نہیں، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ضرورت ہوتی تو باہر کچھ یہ غصہ نکال کے آتے نا. باہر مار پڑتی ہے تو کمزوروں پہ آپ کے غصہ نکالا ہے، ناانصافی. دیکھیں جیسے آپ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی شخص آپ پر غصہ نکالتا یا آپ کو برا بھلا کہتا کیونکہ آپ اس کے سامنے کمزور ہو، تو پھر آپ وہی کام اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ تیسری بات والقصد فی الفقر والغنا، میانہ روی فقر کی حالت میں، غریبی کی حالت میں، والغنا اور امیری کی حالت میں. میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ قصد. ویسے تو ہر چیز میں ہے لیکن میں ایک چیز بھی بات کروں گا، وقت کم ہے، مال، پیسے کی. پیسے میانہ روی کیسے کی جاتی ہے؟ فقیر تو زندگی ساری میانہ روی اس کے پاس ہے کیا؟ وہ تو سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا. تو اگر فقیر خرچ کرتا تو اس کا پورا خرچ میانہ روی، بس بلکہ اس سے بھی کم ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ فقیر میانہ روی سے ہی خرچ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، تو اسے تو نجات مل گئی. لیکن غنی، امیر، بعض لوگ سمجھتے ہیں یار ہم سب تو غریب ہیں، یاد رکھے جس کے پاس آج کا خرچ موجود ہے اور اس سے ایکسٹرا بھی ہے تو وہ امیر ہے، وہ غریب نہیں ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کے جو خرچ ہے جو ضرورت ہے اس سے کم ہے. امیر کون ہے؟ جو نہ فقیر ہے اور نہ مسکین ہے، جس کے پاس آج کا بھی ہے کل کا بھی ہے. وہ ہمارے پاس کتنے کا ہے؟ تو فقیر کی ہم بات نہیں کرتے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ معیار روی کیسے کی جاتی ہے. پہلے یاد رکھیں، ایک بنیادی بات بتا دوں پھر میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ معیار روی کی ضد ہے اسراف، حد سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کرنا. اور اللہ تعالیٰ تبذیر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطانوں کے بھائی کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان بھی حد سے گزر کر سارے کام کرتا ہے، اور اس کو مال و دولت دیا تھا، عزت دی تھی، نعمتیں تھیں میری، اس نے بھی حد سے گزرتے ہوئے شیطان کے ساتھ مل کے اڑا دیے. اس وقت کہاں پہ اڑایا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اڑا دیا. تبذیر یہ جو حد سے زیادہ خرچ ہے، بغیر ضرورت کے جو خرچ ہے، تبذیر جو ہے یہ خود ایک گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ حلال میں یا حرام میں، لیکن تبذیر بذات خود بھی اسراف، خود گناہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسراف نہ کرنا اگر تم چلتے ہوئے دریا میں کیوں نہ کھڑے ہو. پانی جب استعمال کرتے ہو نا تب بھی اسراف نہ کرنا. میں پانی کی ایک مثال بات کر لوں پھر مال کی طرف واپس آتا ہوں. جب وضو کرنے جاتے وضو خانے میں تو دیکھا کریں بعض لوگوں کی حالت کیا حالت ہوتی ہے. پورے نل کو کھولا ہوتا ہے، پانی بڑی تیزی سے زمین پہ گر رہا ہے، وہ کبھی بات کر رہے ہیں ساتھ والے سے، کبھی موبائل اس نے بند کرنا یا کھولنا ہے، وہ پانی جا رہا ہے. اور جب وضو کرتا ہے تو اپنی وضو، ٹھیک ہے ہم وضو بہترین طریقے سے کریں، اسباغ الوضو مطلب شرعی ہے، لیکن بیٹھا ہے، ایک دفعہ ہاتھ دھوئے، دو دفعہ دھوئے، تین دفعہ دھوئے. بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں، یہ اور الگ بیماری ہے. تو پانی جو آپ نے کھولا ہوا ہے آپ جانتے ہیں یہ اسراف میں ہے اور آپ اس وقت گنہگار ہیں. اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک خاص نل آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، آپ دیکھتے ہیں مساجد میں لگے ہوئے ہیں. آپ فل کھلے پانی تھوڑا سا آتا ہے، اس فوارے کی شکل میں آتا ہے، لیکن کافی ہو جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے یا استعمال کے لیے. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اسراف سے تھوڑا سا بچا دیا گیا ہے، ورنہ ہمارے تو یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے کہ نل کو کھول دیتے ہیں اور پتہ نہیں بس جلدی سے وضو کرنا ہے. تو اس کو وضو کرنا ہے تو اس کو آہستہ تھوڑا سا کھول دے، جس اتنا پانی ہو جس سے آپ آسانی سے وضو کر سکیں. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اکثر ساتھی نہیں جانتے کہ یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. برحال تو آتی مال پیسے کی طرف، ہم نے پیسے خرچ کیسے کرنا، معیار روی کیا ہوتی ہے. میں اکانومسٹ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کی بات بتاتا ہوں. اگر آپ نے نوٹ کریں تو لکھ لیں، ایک طریقہ ہے کہ معیار روی خرچ میں کیسے کی جاتی ہے. آپ کی جو انکم ہے ٹوٹل انکم، آپ نے تین حصے میں ڈیوائڈ کرنا ہے. نمبر ایک 10%، نمبر دو 20%، نمبر تین 70%. 10 20 70. 10% آپ کی سیونگ ہے، آپ نے سیو کرنا ہے ٹوٹل انکم میں سے. 20% آپ کے جو ادھار ہیں، جو یا جو آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں جو متوقع ہیں، یعنی علاج کے لیے بیماری ہو سکتی ہے، ضرورت ہے اس کے لیے الگ کر دیں، گاڑی آپ کے پاس اس کے لیے ضرورت کے لیے. تو یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں، ابھی ہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا اس کے لیے، تو جو 20% ہے وہ آپ نے جو ادھار دینے ہیں وہ اس کے لیے نکالنا ہے. اور جو وہ چیزیں جو ابھی متوقع ہیں، ہوئی نہیں ہیں، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی، اس کے لیے آپ نے رکھنا ہے سائڈ پہ. 70% کیا ہے؟ آپ کے ایکسپینسز ہیں، مصروفیات جو ہیں. میں یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں، آپ اس کو 10 کو 20 بھی کر سکتے، جو زیادہ سیونگ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم میں بات کر رہا ہوں. 70% آپ کی جو ہے وہ ایکسپینس ہے. ایکسپینس کیسے کرنا ہے؟ 3 اسے میں ڈیوائڈ کریں ایکسپینس کو. نمبر 1 ٹاپ میں ضروریات، نمبر 2 اس کے نیچے حاجیات، نمبر 3 کمالیات. ضروریات وہ چیزیں جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، چھت ہے، بجلی ہے. آج بجلی کے بغیر رہ سکتے ہم؟ بجلی ضرورت بن چکی ہے، ٹیلی فون ہے، یہ چیزیں جو ہیں. تو اس میں سے جو ضروریات ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں. آپ نے اس میں سے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل ہے، موبائل ٹیلی فون کا بل ہے، وہ الگ کر لینا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں جو ضرورت کے لیے، وہ سارے. اگر آپ کے 70% جو باقی ضروریات میں ختم ہو جائے تو پھر آگے نہ چلیں. یہ آپ کی زندگی ضرورت پر ہی گزارا کریں. حاجیات کیا ہوتی ہیں؟ حاجیات یہ ہے کہ جن کے بغیر آپ رہ سکتے ہو، سواری ہے، موبائل ہے. بغیر سواری کا رہ سکتے کہ نہیں؟ بس پہ گزارا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں. موبائل کے بغیر رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ رہ سکتے ہیں. تو یہ حاجیات میں آتا ہے. اگر پیسے بچے تب اس کے بارے میں سوچیں، اگر نہ بچے تو ان کو بھول جائیں. اگر یہ بھی حاجیات بھی پوری ہو جب پھر بھی پیسہ بچا ہوئے تو تیسرا کمالیات. کمالیات میں کیا آتا ہے؟ سیر و تفریح ہے، ڈیکوریشن ہے، مہمان نوازی ہے، وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو کمالیات میں آتی ہیں. جب آپ شاپنگ کے لیے جائیں تو یہ لسٹ بنا لیں، لسٹ بنا لیں پہلے. بعض لوگ جاتے ہیں، آج تنخواہ ملی، شاپنگ کے لیے گئے، کوئی نہیں پتہ، بس ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اچھا یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. غلط ہے، بالکل غلط ہے. لسٹ بنا کے جائیں گھر سے، اور لسٹ میں ترتیب سے لکھیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبرنگ سے. جو پہلے چیزیں ہوں وہ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ضروریات پہلے لکھیں، اس کے بعد حاجیات، اس کے بعد آخر میں کمالیات. بچوں نے آئس کریم کھانی ہے، کہاں پہ لکھیں گے؟ آخر میں، شروع میں نہیں لکھیں گے، ٹاپ پہ. پہلے جگہ آئس کریم کھلا دے، پھر آپ کو تیل کے پیسے نہ بچے. پھر ترتیب سے لکھیں. جب ترتیب سے لکھ لیں پورے اس طریقے سے، پھر جا کے شاپنگ کریں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 5 خرید لیا، نمبر 6 کے پیسے ختم ہو گئے، بس اتنا تک آپ نے کیا ہے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو منجیات، نجات ہے کہ نہیں؟ کہ میں روی آپ سلام کے حدیث پہ عمل ہو گیا ہے آسان طریقے سے. اگرچہ 10, 20 اور 70 یہ جو ہے یہ حدیث نہیں ہے، بتا دوں میں آپ کو. یہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، نہیں. یہ جو اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں یہ ان کا مشورہ ہے، اور جس اس مشورے میں عمل کیا ہے. یعنی عجب بات یہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے دیا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. اور یہ ریڈیو قرآن میں یہ قصہ آیا ہے، اور یہ چیز بھی میں نے وہاں سے سنی ہے، ایک ایکسپرٹ سے، عالم سے. ایف ایس سی کر رہی تھی لڑکی جو ہے، تو اس کے والد نے، اسے والد کو دیکھا بڑا پریشان ہوتا ہے جب خرچ کرتے. اس نے کہا بابا مجھے ایسا کریں، خرچ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں آپ کے لیے یہ بوجھ میں اپنے سر پہ اٹھا لیتی ہوں. اس نے کہیں پہ یہ کورس کیا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں نا اکانومی کے لیے، اس کو شوق تھا، اس نے کر لیا ہے. اس نے اسی 3 طریقوں سے پیسے کو الگ الگ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 5 سال میں، اس پہ عمل کر کے دیکھیں آپ بھی، 5 سال کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے. 5 سال میں اس نے اپنے والد کے لیے جو سیونگ کی ہے 4 لاکھ ریال. اس کا باپ جو ہے، یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو تھے. اس نے کہا میں جب میں خرچ کرتا تھا تو میں مہینے کے آخر میں اتنی بگڑی ہوئی حالت ہوتی تھی، میں ادھار کا سوچا کسی سے لے لوں. سیونگ تو دور کی بات، لیکن جب اس طریقے سے عمل کیا ہے تو ایک پلاٹ بھی خریدا، اور اس نے گفٹ میں دیا اپنے بابا کو، اس بچی نے اپنے ماما کے نام پہ پلاٹ خریدا، اور جب اس کی قسطیں پوری ہوئیں تو 5 سال کے بعد وہ بھی اپنے باپ 4 لاکھ ریال بھی دیا اور یہ بھی دیا. اس کا باپ جو ہے وہ کہتے ہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن لوگ پیسے کو خرچ کرنا نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میرے جیسی بیٹی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی ایسے نیک اور صالح بنائے، دنیا میں میانا روی اور آخرت میں بھی میانا روی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صاحب روح منحج کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.